السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پیش خدمت ہیں خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان میں مفاہمتی عمل کی بحالی کے 4 فریقی گروپ کا اجلاس، افغان حکومت اور طالبان کے مابین جلد براہ راست مذاکرات کی کوششوں پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا سے شہ سرخی ہے، افغانستان میں افغان فورسز اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے 28 افراد ہلاک۔ اور عالمی خبروں میں، تائیوان کے جنوبی علاقوں میں زلزلہ، کئی عمارتیں منہدم۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان کے نمائندے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک منصوبے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ان ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے تمام دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات میں شریک ہوں، اور توقع ہے کہ اس کا آغاز اس ماہ کے اختتام سے پہلے ہو جائے گا۔ 4 فریقی رابطہ گروپ کے ارکان نے کہا کہ امن کے لیے ان کے روڈ میپ یا لائحہ عمل میں امن کے عمل کے لیے ان مراحل اور اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے جن کے نتیجے میں تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی بحالی کی راہ تلاش کرنے کے لیے قائم 4 ملکی گروپ نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات رواں ماہ کے اواخر میں کروانے کی کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا تیسرا اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ہوا، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا کہ شرکا نے جنگ سے تباہ حال ملک میں مصالحتی عمل کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مفاہمتی عمل کا نتیجہ افغانستان میں ایک سیاسی حل، تشدد کا خاتمہ اور دیرپا امن ہونا چاہیے۔ 4 فریقی گروپ نے تمام افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہوں۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کر رہے تھے۔ امریکہ کا وفد نمائندہ خصوصی برائے افغانستان و پاکستان رچرڈ آلسن، جبکہ چین کا وفد افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ڈینگ شی جن کی سربراہی میں شریک ہوا۔ شرکا نے افغانستان میں امن و مصالحت میں پیش رفت کے لیے گروپ کے اجلاس جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا، اور اس سلسلے میں 4th اجلاس 23 فروری کو کابل میں ہوگا۔ پاکستان نے گزشتہ جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی، لیکن یہ سلسلہ ایک ہی دور کے بعد بوجود تعطل کا شکار ہو گیا، جس میں طالبان کے آپسی اختلافات اور افغانستان میں ان کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافے سے مزید تاخیر ہوتی چلی گئی۔ گزشتہ دسمبر میں اس عمل کو بحال کرنے کے لیے 4 فریقی گروپ تشکیل دیا گیا تھا، جو اب تک 3 اجلاس کر چکا ہے۔ ہفتے کی صبح اجلاس سے اپنے افتتاحی خطاب میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ مفاہمتی عمل افغانستان میں تشدد میں کمی کا سبب بنے گا، اور اس کے لیے سب کو تمام کوششیں اور توانائیاں صرف کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے افغان عوام ایک نا ختم ہونے والے تشدد کے سلسلے میں گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں دیرپا امن و استحکام کی ضرورت ہے، اور اس ضمن میں 4 فریقی گروپ کا کردار بہت اہم ہے۔
including through supportive CBMs have to be aimed at persuading maximum number of Taliban groups۔
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس مرحلے پر ہماری مشترکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اعتماد سازی کے معاون اقدام اور عسکریت پسند گروپوں کو سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی پیشکش کے ذریعے طالبان کے زیادہ سے زیادہ گروپوں کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ جنگ سے تباہ حال ملک میں طالبان کی حالیہ کارروائیوں میں تیزی اور یہاں شدت پسند گروپ داعش کی موجودگی افغانستان کے اتحادی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے، لہٰذا اس ساری صورتحال میں افغان مصالحتی عمل کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دریں اسنا پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ہفتے کو ملاقات کی۔ فوج کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ملاقات میں خطے میں سلامتی اور خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ افغانستان کے ایک مشرقی علاقے میں افغان سیکورٹی افواج اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ آچن، بٹی کوٹ اور ننگرہار صوبے میں رات کو یہ حملے کیے گئے۔ آچن کے سربراہ حاجی غالب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے 16 عسکریت پسند اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک امریکی طیارے سے میزائل ایک گاڑی پر فائر ہوئے۔ میزائل کا ہدف ایک پہاڑی علاقے میں لوگوں کا ایک اجتماع بھی تھا۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کی شناخت پاکستانی عسکریت پسندوں کے طور پر کی۔ اس سے ہٹ کر صوبائی عہدیداروں نے بتایا کہ قریبی بٹی کوٹ ضلع میں افغان سیکورٹی افواج نے داعش کے 12 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا، جبکہ رات بھر ہونے والی لڑائی میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری بھی مارے گئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہفتے کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ کوئٹہ میں لیاقت پارک کے علاقے میں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی قریب سے گزر رہی تھی۔ بم دھماکے سے قبل ہی کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی گئی، جس میں کم از کم 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ بلوچستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے، اور ان حملوں میں سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد کی لال مسجد اور شہدا فاؤنڈیشن نے ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں سول سوسائٹی کے خلاف درخواست دائر کی ہے، جس میں سول سوسائٹی کے عہدیداروں پر لال مسجد کے خلاف نفرت پھیلانے اور اشتعال دلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
اسلام آباد کی لال مسجد اور اس سے وابستہ معاملات ایک بار پھر خبروں میں جگہ بنا رہے ہیں، اور اب تازہ خبر یہ سامنے آئی کہ لال مسجد اور شہدا فاؤنڈیشن نے سول سوسائٹی کے 2 سرکردہ کارکنوں کے خلاف منافرت پھیلانے کے الزام میں قانونی کارروائی کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنان جبران ناصر اور خرم زکی نے اپنے اپنے ویڈیو پیغامات میں لال مسجد، جامعہ حفظہ، مولانا عبدالعزیز اور اہل سنت والجماعت کے خلاف منافرت پھیلانے کی مبینہ کوشش کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ خرم زکی نے اپنے پیغام میں نفرت انگیز تقریر کے ساتھ ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، اور یہ کہا کہ اگر ریاستی اداروں نے مولانا عبدالعزیز کے خلاف کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ درخواست میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ جبران اور خرم کے ان بیانات کے سبب مولانا عبدالعزیز یا علامہ فاروقی کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان دونوں سماجی کارکنوں کی طرف سے بھی مولانا عبدالعزیز کے خلاف منافرت پھیلانے اور اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے الزامات کے تحت پولیس مقدمات درج کروائے گئے تھے، اور رواں ہفتے ہی مولانا عبدالعزیز نے عدالت سے قبل از گرفتاری کی ضمانت حاصل کی تھی۔ تاہم جبران ناصر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف درخواست جمع کروانے والوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے، اور وہ پولیس سے قانون کے مطابق مکمل تعاون کریں گے۔
اب ان کے سامنے اگر کوئی ایسا آ جائے جو پرامن بھی ہے، جو کوئی قانون بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا اور ڈر کے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا، تو میرے خیال میں اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ سچ کے الٹی چیزیں کام کرے جا رہے ہیں۔ مگر اگر پولیس کوئی کاروائی کرتی ہے اور پولیس ایف آئی آر کاٹتی ہے، تو میں چونکہ لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوں، میں نے آج بھی ایس ایچ او پارا کو فون کیا تھا اور میں نے کہا تھا جیسے ہی آپ ایف آئی آر کاٹیں گے، میں فی الحال کراچی میں ہوں، میں اگلی فلائٹ لے کے اسلام آباد آ جاؤں گا اور میں ارسٹ کے لیے وارنٹر کر دوں گا، اور پھر کورٹ کے جو کاروائی ہوگی وہ پوری ہوگی۔
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا، جس کے تحت دہشت گردوں کی معاونت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ مذہب اور مسلک کی بنیاد پر اشتعال پھیلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تائیوان کے جنوبی علاقوں میں ہفتے کو شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اب تک کم از کم 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں ایک نو عمر بچہ بھی شامل ہے۔ تائیوان شہر میں ایک اسیر المنزلہ رہائشی عمارت گرنے سے سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں۔
تائیوان میں امدادی کارکن تائیوان شہر میں طاقتور زلزلے کے بعد ڈھہ جانے والی عمارتوں کے ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زلزلے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، ان میں ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق قریب 4 بجے صبح آیا، جب بیشتر افراد سوئے ہوئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ خدشہ ہے درجنوں افراد عمارت میں پھنس گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ تائیوان صدر کا کہنا ہے تائیوان کے صدر ما ینگ جیو کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر ہم زلزلے سے متاثرہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کی مہم پر ہیں. شہر میں امدادی کارروائیوں کے لیے افرادی قوت کافی ہے. جہاں تک متاثرہ افراد کو بسانے کا تعلق ہے، انہیں فوجی اکیڈمی کے قریب 1200 بستر فراہم کر دیے جائیں گے. امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز تائیوان شہر کے جنوب مشرق میں 43 کلومیٹر پر تھا، جس کی گہرائی زیادہ نہیں تھی. اس شہر کو سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے. تائیوان میں بے شمار زلزلے آتے ہیں اور یہ زلزلوں کے لیے فعال علاقے پیسیفک رنگ آف فائر پر واقع ہے، جس کے نیچے سے 50 سے زائد فالٹ لائن گزرتی ہیں.
یورپی یونین کے عہدیدار ترکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام کے ان ہزاروں شہریوں کے لیے ایک سرحدی چوکی کھول دے جو حلب صوبے میں حکومت کی بھرپور کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا مغرینی نے یورپ کے وزرائے خارجہ اور ان کے ترک ہم منصبوں سے ایک ملاقات میں کہا کہ یورپی یونین کی ترکی کے لیے حمایت کا مقصد یہ ضمانت دینا ہے کہ یہ ملک پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹ سکتا ہے. ایمسٹرڈیم میں ہونے والے ایک اجلاس میں مغرینی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ شام کے اندر سے آنے والے لوگ وہ شامی افراد ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پر تحفظ درکار ہے. ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے لندن میں 2 روز قبل شام کے لیے امداد فراہم کرنے والی ایک کانفرنس کو بتایا کہ انقرہ پناہ گزینوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا، لیکن اس ہفتے جو ہزاروں بے گھر افراد شام کی طرف سے ترک سرحد پر آئے وہ ابھی تک منتظر ہیں اور اس امید میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ ترک عہدیدار انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دیں گے. ترکی فلاحی امداد کر رہا ہے لیکن سرحدیں نہیں کھول رہا، حالانکہ ان کے وزیر خارجہ نے آج کہا ہے کہ ان کی حکومت فوجی تشدد اور روسی فضائی حملوں سے بچنے والوں کے لیے سرحد کھول دینے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے. ادھر شام کے سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ اس نے حلب میں متعدد قصبوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ٹویٹر دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی میں تیزی لا رہا ہے. ٹویٹر نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ چند مہینوں میں 1,25,000 اکاؤنٹس کو معطل کر دیا ہے جو دہشت گرد کارروائیوں کی دھمکی دے رہے تھے یا اس کی مہمیز کر رہے تھے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹویٹر کے ان اعلانات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. ٹویٹر نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کے پس پردہ داعش سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. جہادی گروپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جیسے ٹویٹر اور فیس بک کو اپنے پروپیگنڈے اور بھرتی کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ دفاع نے سن 2001 سے 2009 کے درمیان عراق اور افغانستان میں قائم امریکی حراستی مراکز میں زیر حراست افراد سے زیادتی کی لگ بھگ 200 تصاویر جاری کر دی ہیں. محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق یہ تصاویر امریکی اہلکاروں کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کی آزادانہ تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہیں. ان تحقیقات میں سے 14 میں الزامات کی تصدیق کی گئی اور 65 اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی گئی. انسانی حقوق کے امریکی گروپ دا امریکن سول لبرٹیز یونین نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت ایک درخواست دائر کر رکھی تھی جس میں حکومت سے ان زیادتیوں کا ریکارڈ افشا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ تصاویر قومی سلامتی سے متعلق دستاویز کے تحفظ کے ایکٹ سن 2009 کے تحت خفیہ رکھی گئی تھیں. وزیر دفاع ایش کارٹر نے گزشتہ نومبر میں ان چیزوں کا جائزہ لے رکھا تھا کہ 198 تصاویر ایسی ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں. محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق کارٹر کی طرف سے جائزے کے دوران اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ ان تصاویر کے افشا ہونے سے امریکی شہریوں، مسلح افواج کے اہلکاروں یا بیرون ملک تعینات ملازمین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. صدر باراک اوباما نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کا مقصد امریکی حراست میں موجود لوگوں کے لیے تحفظ، قانونی اور انسانی رویے کو یقینی بنانا تھا. ترجمان کے بقول محکمہ دفاع اس حکم نامے پر پوری طرح کاربند ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے مجوزہ بالٹک میزائل کا تجربہ ایک اور اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائی ہوگا. وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے کہا ہے کہ ایسے تجربے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی. شمالی کوریا نے حال ہی میں راکٹ داغنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس سے پہلے پیانگ یانگ نے کہا تھا کہ اس نے جنوری میں ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اوباما اور شی نے اپنی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران تصدیق کی کہ وہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں والے ملک کے طور پر قبول نہیں کریں گے اور کہا کہ وہ جزیرہ نما کوریا پر مکمل اور مصدقہ طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دیکھنے کے عزم سے وابستہ ہیں۔ امریکہ کی معیشت میں جنوری میں روزگار کے 151,000 نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ تعداد گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں کم تھی اور نمو کی شرح اقتصادی ماہرین کی پیش گوئی کے مقابلے میں کم رہی۔ محکمہ محنت کی جانب سے جمعے کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے روزگاری کی سطح میں کچھ کمی ہوئی اور یہ 4.9% ہو گئی، جو گزشتہ 8 برسوں میں کم ترین سطح ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور بے روزگاری کی شرح 10% سے کم ہو کر 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، اور یہ امریکی کارکنوں، امریکی کاروباری اداروں اور امریکی عوام کی باہمت اور بازم ہونے کی شہادت ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ لیبر رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے پائیدار معیشت ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے دور کے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے اور امریکہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ صدر اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ آج ہوا اور سورج سے حاصل ہونے والی صاف توانائی ماحول کو روایتی انداز میں آلودہ کرنے والے ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی کے مقابلے میں ارزاں بھی ہے۔ صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہم نے صاف توانائی کے حصول کے لیے تاریخی انداز میں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے نجی شعبے میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ ترقی میں اضافے کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے، اس لیے اس منگل کو کانگریس میں جو بجٹ بھیج رہے ہیں اس میں سن 2020 تک صاف توانائی کے حصول کی تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز کو دگنا کرنے کی تجویز بھی موجود ہے۔ مچھروں سے پیدا ہونے والا زیکا وائرس تقریباً ہر روز نئے چیلنجز کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پر لاطینی امریکہ میں جہاں اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ کچھ اور تفصیلات کے مطابق، آسوالڈو کروز فاؤنڈیشن یا فایا کروز کے سائنسدان پالو گڈیلا نے بتایا کہ موجودہ کارنیول سیزن وہ موقع ہے جب لوگ بلا تخصیص ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
La preocupación que tenemos hoy en día en los temas de letalidad mortalidad es Zika, Guillain-Barré y
آج جو شہادت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں یہ بنیاد فراہم نہیں کرتی کہ ہم لوگوں کو کارنیول میں جانے سے روک دیں۔ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ماں بننے والی خواتین کو اضافی احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے نتائج بے حد سنگین ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو شبہ ہے کہ ایک انتہائی غیر معمولی اعصابی بیماری مائکروسیفلی کا باعث زیکا وائرس ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا ہوتا ہے۔ کولمبیا میں وزیر صحت نے جمعے کے روز کہا کہ اس وائرس کی وجہ سے 3 ایسے مریض چل بسے جو مفلوج کر دینے والی ایک بیماری کا شکار تھے۔ ان کے الفاظ،
فی
الوقت ہماری تشویش کا باعث زیکا وائرس اور اس کا گلین برے سے تعلق ہے اور اس کے مریضوں کا ہلاک ہونا ہے۔ کل ہمیں 3 ایسے مریضوں کی موت کی اطلاع ملی جو گلین برے کے مریض تھے اور زیکا وائرس سے ہلاک ہو گئے۔ فی الحال زیکا کا کوئی علاج نہیں، تاہم عالمی سطح پر متعدد دوا ساز کمپنیاں اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی دوران عالمی ادارہ صحت WHO نے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خون کے عطیات قبول نہ کریں جو حال ہی میں زیکا سے متاثر ممالک سے واپس آئے ہوں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان سپر لیگ T20 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب جمعرات کو دبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی اور غیر ملکی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے بعد ہونے والی ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے۔ جواباً کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16 اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ گلیڈیٹرز کے محمد نواز مین آف دا میچ قرار پائے۔ پاکستان سپر لیگ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے 29 کرکٹرز شامل ہیں۔ ان ٹیموں میں کراچی کنگز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاہور قلندر، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی شامل ہیں۔ 4 سے 23 فروری تک جاری رہنے والی لیگ میں کل 24 میچ ہوں گے جو تمام دبئی اور شارجہ میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا یہ پہلا ایڈیشن ہے اور منتظمین نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹورنامنٹ کے آئندہ ایڈیشنز پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں۔ ترک وزیر اعظم احمد داؤد تولو نے ملک کے شمال مشرق میں واقع کرد اکثریتی علاقے کے دورے میں وہاں جاری تنازع کے خاتمے کے لیے اپنی حکمت عملی بیان کی، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود سرکاری پروسیکیوٹرز کی جانب سے پارلیمنٹ کے اہم کرد ارکان کے لیے مقدمہ چلانے سے استثناء ختم کرنے کے ایک فیصلے کے نتیجے میں تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے وزیر اعظم داؤد تولو نے تنازع سے متاثرہ علاقے کے حالات بہتر بنانے سے متعلق اپنے منصوبے کو منظر عام پر لانے کے لیے کرد اکثریتی جنوب مشرقی علاقے کے مرکز میں واقع تاریخی شہر ماردین کا انتخاب کیا۔ وزیر اعظم نے علاقے کی ممتاز شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف لڑائیوں میں متاثر ہوئے ہیں۔
terör unsurlarını istihdam etmeye dönelik bir yaklaşıma da asla bundan sonra izin verilmeyecek.
Unhone kaha ki hum dehshatgardi ke natije mein apne shahriyon ko pahunchne wale nuksanat ka izala karenge. Hum us jagah gulab ke phoolon ka baag ugayenge jahan askariyat pasandon ne aag lagayi thi. Wazir Azam ne apne mansoobe ka khaka pesh kiya jise unhone iqtisadi tarakki ke 10 nikati master plan ka naam diya. Is mansoobe mein gharon ki taameerein اور مقامی آبادیوں کے ساتھ رابطوں کی بحالی شامل ہے۔ لیکن مذاکرات سے متعلق مسٹر داوتولو کا پیغام ایک روز قبل کیے گئے اس اعلان سے متاثر ہوا کہ سرکاری پروسیکیوٹرز نے ملک کی اہم ترین کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ان اہم ارکان کو مقدمے سے حاصل استثناء ختم کرنے کے لیے باضابطہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں جنہیں دہشت گردی کے الزامات کا سامنا ہے۔ المانیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار اور کرد مسائل کے قلمکار قادری گرسل نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی کاروائی موجودہ تنازع کی شدت میں اضافہ کر سکتی ہے۔
Strategy of making impossible for the Kurdish movement to express itself on the legal grounds, preventing them to use their right in parliamentary politics.
پارلیمانی سیاست میں اپنے حق کا استعمال روکنے کی یہ حکمت عملی کرد تحریک کے لیے قانونی بنیادوں پر اپنا اظہار ناممکن بنا رہی ہے، جس سے ان کے لیے تشدد اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے کا جواز مہیا ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے قادری گرسل کے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مقدمات چلانے اور کرد نواز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مقامی میئرز کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کے مطالبوں کے زبردست حامی رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع سے نمٹنے کے معاملے پر صدر اردوان اور وزیر اعظم داوتولو کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل ریسورس پارٹنر سے منسلک سیاسی تجزیہ کار عتیلا یاشیلادا کا کہنا ہے کہ ان اختلافات کا خاتمہ حکمراں جماعت اے کے پی کی طاقت کا توازن تبدیل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔
If the war in the southeast doesn't stop, there may be a rebellion in the party. I don't think the party will split, but
اگر ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں لڑائی ختم نہیں ہوتی تو حکمراں جماعت کے اندر بغاوت پھوٹ سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی تقسیم ہو جائے گی، لیکن پارٹی کے باثر افراد اپنی حمایت اردوان سے داوتولو کی جانب منتقل کر سکتے ہیں اور ہم انہیں کھلم کھلا اپنی اس قوت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے حکمراں جماعت کے ایک بانی رکن اور سابق نائب وزیر اعظم بلند آرنچ نے کرد باغی گروپ پی کے 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 تنازع سے نمٹنے کے صدر اردوان کے طریقہ کار پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اردوان کے حامی میڈیا کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے باوجود امکان یہ ہے کہ ارنج کی آواز کی باز گشت حکومتی جماعت اے کے پی کے اندر سنائی دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غلام علی غزل گائیکی کے بعد اب اداکاری کریں گے، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔
تمہارے خط میں، تمہارے تاریخ ختم نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے ختم.
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے.
کل چودہ کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کل چودہ کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا کل چودہ کی رات تھی.
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹ کردہ فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے. وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں.
ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح
فلم میں کام کرنے کا خیال کیسے آیا اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شعیب الیاسی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر پائے. وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا گائیکی سے زیادہ مشکل ہے.
پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی دل یہ پاگل دل میرا اس دشت میں ایک شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی
غلام علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میوزک آرٹ اور کلچر سے دوریوں کو قربتوں میں بدلا جا سکتا ہے.
ہنگامہ ہے کیوں بروا ہنگامہ ہے کیوں 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 بروا.
وہ 29 جنوری کو ممبئی میں فلم گھر واپسی کی میوزک لانچ میں بھی شرکت کریں گے.
چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ
گھر واپسی میں غلام علی کے ساتھ الوک ناتھ فریدہ جلال دیپک تجوری اور زرینہ وہاب بھی اداکاری کریں گے جبکہ سنیدھی چوہان سونو نگم اور شان بھی فلم میں غلام علی کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے.
پردے کا کونا دفتن کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان کے نمائندے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک منصوبے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ان ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے تمام دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات میں شریک ہوں اور توقع ہے کہ اس کا آغاز اس ماہ کے اختتام سے پہلے ہو جائے گا۔ 4 فریقی رابطہ گروپ کے ارکان نے کہا ہے کہ امن کے لیے ان کی روڈ میپ یا لائحہ عمل میں امن کے عمل کے لیے ان مراحل اور اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے جن کے نتیجے میں تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ادھر افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ افغانستان کے ایک مشرقی علاقے میں افغان سیکیورٹی افواج اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ آچن، بٹی کوٹ اور ننگرہار صوبے میں رات کو یہ حملے کیے گئے۔ آچن کے سربراہ حاجی غالب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے 16 عسکریت پسند اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک امریکی طیارے سے میزائل ایک گاڑی پر فائر ہوئے۔ میزائل کا ہدف ایک پہاڑی علاقے میں لوگوں کا ایک اجتماع بھی تھا۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کی شناخت پاکستانی عسکریت پسندوں کے طور پر کی۔ اس سے ہٹ کر صوبائی عہدیداروں نے بتایا کہ قریبی بٹی کوٹ ضلع میں افغان سیکیورٹی افواج نے داعش کے 12 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا، جبکہ رات بھر ہونے والی لڑائی میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری بھی مارے گئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہفتے کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 20 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے بقول یہ واقعہ ہفتے کی شام شہر میں لیاقت پارک کے قریب پیش آیا اور اس وقت یہاں سے فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی بھی گزر رہی تھی۔ مرنے والوں میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس اور امدادی کارکن فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے، جہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے علاوہ واقعے کی تحقیقات کے لیے شواہد بھی جمع کیے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کارروائی ہے، لیکن ان کے بقول دہشت گردوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
ہم جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، جن لوگوں کے خلاف ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں، جن لوگوں کی ہم نے کمر توڑی ہے، ان کے جو ریمیننٹس ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ اس کو ہمیں فائر بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو میکسیمم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، فیسلیٹ کرتے ہیں اور اس پہ شامل ہوتے ہیں۔
بلوچستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے اور ان حملوں میں سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ان واقعات میں پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں، جن میں متعدد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور دیگر حکومتی اقدامات کی بدولت ماضی کی نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی تھی، لیکن نیا سال شروع ہوتے ہی ایک بار پھر پرتشدد واقعات کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ بلوچستان سمیت ملک کے تمام حصوں سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایک جانب جہاں پی آئی اے کی ہڑتال جاری ہے وہاں اسے ختم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق پی آئی اے کی پائلٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پائلٹوں کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہڑتالی لیڈروں اور چیئرمین پرائیویٹ کمیشن کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی زبانی سنیے۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال جاری ہے، تو دوسری طرف مذاکرات کی کامیابی اور ہڑتال کو ختم کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہڑتال کے مشروط خاتمے کے اشارے سامنے آ رہے ہیں، اور نجکاری کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال میں ان کے حق میں بیانات دے رہی ہیں۔ ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کراچی میں پی آئی اے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
پی آئی اے کے جو مزدور ہیں ان کی خاطر، جو پاکستان میں مسافر ہیں ان کی خاطر فوری طور پر بات چیت شروع کریں، اور سب سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو بتائے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے مزدور کو گولی لگی ایک پرامن احتجاج پہ۔ دوسری چیز، یہ اسینشل سروسز ایکٹ کو واپس لیں، آپ اس کو واپس لیں، کیونکہ آپ تلوار لٹکا رہے ہیں مزدوروں کے اوپر، پی آئی اے کے لوگوں کے اوپر، اس کو واپس لیں، اور پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو مذاکرات آپ نے کل شروع کیے ہیں ان کو تیز کریں۔
حکومت اس ہڑتال کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہتی رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پر سیاست کر رہی ہیں۔ ایک طرف ہڑتال سے پی آئی اے کو مالی نقصان ہو رہا ہے، تو دوسری جانب مسافروں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی نے بتایا کہ مسافروں کی آسانی کے لیے پی آئی اے نے کیا اقدامات کیے ہیں۔
خاصا نقصان ہو رہا ہے اور خسارہ جو ہے پی آئی اے کا، اس کے اندر ہر روز جو ہے ایک خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی شدید دشواریوں کا سامنا ہے، جس کے لیے پی آئی اے نے کچھ آلٹرنیٹ بندوبست کیے ہیں، جس میں سے لوکل ایئر لائن جیسے شاہین اور ایئر بلو کے ساتھ ارینجمنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایکسٹرا فلائٹ بھی لاہور، کراچی اور اسلام آباد جو میجر اسٹیشنز ہیں وہاں پہ کچھ چلائی ہیں۔ اسی طرح سے جو بین الاقوامی ہمارے جہاں پہ دنیا میں جہاں بھی جو پیسنجرز کسی بھی جگہ پہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے لیے اتحاد ایئر کے ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی عمرے کے جو زائرین جو گئے ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے سعودی ایئر لائن کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے 26 جنوری سے جزوی احتجاج شروع کیا تھا، اور 2 فروری سے تمام فلائٹ آپریشنز معطل ہیں۔ احتجاج میں شدت 2 فروری کو اس وقت آئی تھی جب کراچی ایئرپورٹ کے قریب پی آئی اے مظاہرین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس اور تیز دھار پانی یعنی کہ واٹر کینن کے بعد فائرنگ سے پی آئی اے کے 2 ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں مقدمہ تو درج کیا جا چکا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پی آئی اے کی ملازمین کی ہڑتال سے پی آئی اے کی پروازوں کے مسافروں کو بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے، اور وہ گزشتہ ہفتے سے کراچی ایئرپورٹ کے ہوٹل میں مقیم ہیں اور روانگی کے منتظر بھی۔ کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ملازمین کے احتجاج کو کئی روز گزر گئے ہیں۔ ملازمین آج بھی پی آئی اے کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف ہیڈ آفس کے باہر احتجاجاً دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اس کی نجکاری کے فیصلے کو نہیں مانتے۔
میں نے یہاں پہ نوکری کی ہے پی آئی اے کے اندر، میں کہ پی آئی اے کے لیے ہم نے دن رات محنت کر کے، یہ وہ پی آئی اے تھی کہ اس نے دوسری ایئر لائنوں کو کھڑا کیا، اس میں کسی مزدور کا ہاتھ نہیں ہے پی آئی اے کو اس حالت میں پہنچانے میں۔ آج ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، نجکاری ختم کر۔
آج ہمارے احتجاج کو تقریباً 10واں دن ہے، یہ 2 ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، 17 ہمارے ساتھی زخمی حالت میں مختلف ہاسپٹلس میں پڑے ہیں، اور یہ حکومت وقت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا احتجاج جب تک ہماری یہ حکومت وقت جب تک یہ اس چیز کو ختم نہیں کر دیتی، اپنے یہ پرائیویٹائزیشن کے فیصلے کو ختم نہیں کر دیتی، جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ ایئر لائن میں پوٹینشیل ہے، اور ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات میں ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ
ٹائم دیجئے، ہماری سفارشات پہ آپ عمل کیجئے، ہم اس ایئر لائن کو آپ کو اس کو 1980s والی ایئر لائن بنا کر اور اس ڈگر پہ چلا کر دکھا دیں گے کہ یہ اس ڈگر پہ پہنچے گی۔ پچھلے 60 آج 62 دن ہونے کو جا رہے ہیں، ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے آج تک، اور ہم نے ابھی سے آج سے 4-5 دن پہلے یہ اسٹرائک شروع کی، ہم پروٹیسٹ کرتے رہے، اب تو اس میں جو ہے شہیدوں کا خون شامل ہو گیا۔ ہم اپنی جگہ پہ بڑے کلیئر ہیں، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اس ایئر لائن کو نہ بیچیں۔
پی آئی اے کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے باعث فلائٹ آپریشن مکمل طور پر معطل ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر عمرے کی نیت سے جانے والے کئی افراد ایسی ہی پریشانی سے دو چار ہیں۔
پہلی تاریخ سے گھر سے نکلے، 2 تاریخ کی ہماری فلائٹ تھی، 2 تاریخ کے بعد بھی 11 بجے کی فلائٹ تھی، 11 بجے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ 2 بجے فلائٹ جائے گی۔ ہر چیز ہم نے حرام باندھ لیا، اس دن کے ہم ادھر بیٹھے ہیں، نہ ہمارے پاس سامان ہے، نہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے پاس حرام باندھے ہوئے، ہماری کسی نے کوک فریاد نہیں سنی ابھی تک بھی۔
یہ حکومت کی نااہلیت ہے، ان سے مذاکرات کرتے اس کو بند نہ کر دے، یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے،
اتنا پرابلم ہو رہا ہے ان کو، ہم لوگوں نے حرام بھی باندھے، اس بارے میں بھی نہیں سوچ رہے وہ کہ ہم بچوں کے ساتھ، بچے بیمار ہیں، ہم کیا کریں، کچھ سوچ ہی نہیں رہے، ہمارے بیکج وغیرہ تو واپس کریں نا، کم سے کم ہمیں نہیں لے کے جانا ہے، ہمارے بیکج دیں، ہم فلائٹ چینج کریں، ہم جائیں، ہم 6 دن سے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے کیا؟
چکوال سے آیا ہوں، 16 تاریخ سے ادھر بیٹھا، پہلے تو سیٹیں نہیں ملی تھی اپنا، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ ہڑتال ہو گئی ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے، آپ انتظار کریں۔
بس ہم کو جانا ہے، بس مدینے کی زیارت کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، اب ہم کو اور کسی لائن میں بھیج دے اور دوسری کسی میں، ہم تو ادھر پریشان ہو گئے، نواز شریف صاحب کو گزارش ہے ہمارا کچھ کرے۔
احتجاج کے باعث ادارے کو مسلسل اربوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے، تو دوسری جانب ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت کے نجکاری کے فیصلے کو واپس لینے کے مطالبات کی منظوری تک ہم احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے نجکاری محمد زبیر نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا ہے کہ حکومت نجکاری کی پالیسی پر قائم رہے گی۔ اس سوال کے جواب میں کہ پی آئی اے کے ملازمین کے احتجاج اور نجکاری کی پالیسی پر ان کے عدم اطمینان کے پیش نظر کیا حکومت اس پالیسی پر نظر ثانی کرے گی، ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، نظر ثانی کرنے کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے، ملازمین کے لیے، خاص طور پر پی آئی اے ایز اے کارپوریشن کے لیے، سب کے لیے اس میں بہتری ہے جو ہمارا پلان ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت اگر اسٹرائک کوئی کرے اور اس کو اپنا جو پالیسی انیشیٹو ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہے اس کو واپس لے رہا، تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے لیے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان میں آپ رینڈم سیمپلنگ یا ووٹ لے کے دیکھیں کہ کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نجکاری کا پروسیس پی آئی اے کے لیے خاص طور پر، تو میرا خیال ہے واسٹ میجورٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔
اس وقت کیا اسٹیٹس ہے پی آئی اے کے ساتھ مذاکرات کی، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، بات آگے بڑھنے کا امکان ہے؟
جی، کل رات ہماری بات چیت ہوئی تھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، میری پرسنلی بات چیت ہوئی تھی، اور اس پہ ہم نے ایک پیکج، ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو آفر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے اسٹیج میں وہ کال آف کریں اسٹرائک اور آپریشن اسٹارٹ کریں، اور امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن جتنے دن وہ کہیں گے، ہم جب تک ایگزاسٹ نہیں کر لیتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ملازمین کی خاطر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔
ان کا ریسپانس کیا تھا آپ کے پیکج کے اوپر؟
دیکھیں نا، ان کا صرف نقطہ وہ تھوڑا سا تھا کہ پہلے بات چیت کریں اور پھر ہم کال آف کریں۔ میں نے کہا وہ تو پھر پہلے بات چیت، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری تو ہم مانتے ہی نہیں، تو آپ نے پہلے بات چیت اور پھر کال آف کا تو مطلب کیا بھائی؟ کال آف تو آپ بعد میں بھی کر سکتے، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے،
ابھی اسٹیل میٹ ہے،
مطمئن نہیں ہو، ابھی اسٹیل میٹ تو نہیں میں کہوں گا، دیکھیں انہوں نے وہ ریویو کر رہے ہیں۔
اچھا، دوسرے یہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک نئی ایئر لائن لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
ابھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں،
خالی خبریں ہیں، صرف
خبریں ہیں۔ اب ایٹ لیسٹ میری حد تک تو، اور میری حد تک معلومات تو کچھ ہونی چاہیے تھی، لیکن میری حد تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔
دوسرے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی آئی اے کو کوڑیوں کے مول پریوٹائز کیا جا رہا ہے کسی انٹرسٹڈ پارٹی کو، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
حقیقت ہو سکتی ہے، ہم نے کہا ہے کہ شفافیت کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے، اور اس کے لیے جب جو جوائنٹ یہ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں اس کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, اس میں میں نے تو بلکہ یہ بھی آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو ہر سٹیج پر انوالو کر لیتے, بلکہ شیخ رشید کو تو میں نے کہا تھا کہ ہم لفافے بھی آپ سے کھلوا لیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ کوڑیوں کے ناموں بیچنے کا ارادہ ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کمپیریٹو بلڈس جو آئیں گی, ہم ظاہر ہے حکومت پاکستان کے لیے میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں پروسیڈز, اور ایک شفاف ہمارا پروسیس ہے. میرا خیال ہے اس پروسیس کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس میں سے اگر کوئی ویک لنک نکال سکتا ہے کہ اس میں یہ ایکسپوجر ہے یا براڈ بیس ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے یا بہت سے لوگ انوالو ہو کے پروفیشنل انوالومنٹ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہیں بھی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو نہ سمجھے اور وہ صرف یہ کہے کہ جی یہ تو اس میں شفافیت نہیں ہے.
اچھا تو یہ بالکل پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ آپ کا فائنل ہے گورنمنٹ کا؟
بالکل فائنل ہے,
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب زبیر صاحب.
اس پروگرام میں پی آئی اے ایکشن کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر سفتر انجم نے شرکت کا وعدہ کیا تھا لیکن مسلسل کوششوں کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا اور انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا. اسکولوں اور پھر ایک یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے سے خوفزدہ اساتذہ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں کلاس روم میں اسلحہ لے جانا شروع کر دیا ہے. باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے اس شمال مغربی صوبے کے بعض حصوں میں گنز کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ماہ 4 میں اس یونیورسٹی میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں اکثریت طلبہ کی تھی. ادھر یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ملیشیا لیوی میں 6 خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے. خیبر ایجنسی کے ایک قبائلی سردار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لیوی میں بھرتی کیے جانے والے 187 افراد میں 6 خواتین بھی شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہ ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پہلی بار قبائلی پولیس میں 6 خواتین کو بھی بھرتی کیا گیا ہے جن میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والی اہلکار بھی شامل ہے. قبائلی پولیس یا خیبر لیوی فورس میں بھرتی کے لیے 3000 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کروائی تھی جن میں سے حال ہی میں 187 کی بھرتی مکمل کی گئی. اس فورس کے ذمہ قبائلی علاقے میں یہاں کے قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا اور امن و امان کے لیے معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے. لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے ارشد مسیح علاقے میں مسیح برادری کی سرکردہ رہنما ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے لیویز میں خواتین اور خصوصاً مسیح برادری کی خواتین کو شامل کیے جانے کو سراہا ہے.
میں کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا سٹیپس لیا گیا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور ایسے اقدامات اور بھی ہونے چاہیے تاکہ مینورٹیز جو ہے یہ آگے کی طرف نکلنی چاہیے, کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم سبھی کو کرنی ہے, چاہے وہ مینورٹی ہو یا میجورٹی ہو, ہم سبھی ایک ہیں.
قبائلی علاقوں میں غیر مسلم برادری کی بھی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے جن میں مسیحی, ہندو اور سکھ برادری کے لوگ شامل ہیں. مقامی طور پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ سماجی کارکن منظور افریدی لیویز میں خواتین کی شمولیت کو خوشایند قرار دیتے ہیں.
یہ تو اچھی اقدام ہے کیونکہ خواتین کو نوکریوں میں اور اسی طرح کی شمولیت ان کا حق بنتا ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے فاٹا میں اور خیبر ایجنسی میں کہ کرسچن کمیونٹی سے لیویز فورس میں خیبر ایجنسی میں ان کی بچوں ان کی تعینات ہوئی, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
خیبر ایجنسی افغانستان سے ملحق ہے اور یہاں ایک دہائی سے زائد عرصے تک شدت پسندوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر نے اپنے ٹکانے قائم کر رکھے تھے, لیکن پاکستانی فوج یہاں وقتاً بوقتاً آپریشن کر کے ان شدت پسندوں کا صفایا کرتی رہی ہے. حال ہی میں تقریباً 6 کے بعد خیبر ایجنسی کا مرکزی تجارتی مرکز باڑا بازار بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھولا گیا, جبکہ شورش اور فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی بھی اس علاقے میں مرحلہ وار واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے. واضح رہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں بشمول صوبہ خیبر پختونخوا میں بنائی گئی خصوصی فورس میں بھی خواتین شامل ہیں, جسے ایک اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پیچھے باقی عالمی خبریں. تائیوان کے جنوبی علاقوں میں ہفتے کو شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں. اب تک کم از کم 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے جس میں ایک 9 عمر بچہ بھی شامل ہے. زلزلے سے زخمی ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ 300 بتائی گئی ہے. تائیوان شہر میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت گرنے سے سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا. زلزلہ مقامی وقت کے مطابق قریباً 4 بجے صبح آیا جب بیشتر افراد سوئے ہوئے تھے. حکام نے بتایا کہ خدشہ ہے کہ درجنوں افراد عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں. تائیوان کے صدر نے کہا کہ اس مرحلے پر ہم زلزلے سے متاثرہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. شہر میں امدادی کاروائیوں کے لیے افرادی قوت کافی ہے. جہاں تک متاثرہ افراد کو بسانے کا تعلق ہے تو انہیں فوجی اکیڈمی کے قریب 1200 بستر فراہم کیے جائیں گے. امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز تائیوان شہر کے جنوب مشرق میں 43 کلومیٹر پر تھا اور اس کی گہرائی زیادہ نہیں تھی. اس شہر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یورپی یونین کے عہدیدار ترکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام کے ان ہزاروں شہریوں کے لیے ایک سرحدی چوکی کھول دے جو حلب صوبے میں حکومت کی بھرپور کاروائی کے نتیجے میں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی نے یورپ کے وزرائے خارجہ اور ان کے ترک ہم منصب سے ایک ملاقات میں کہا کہ یورپی یونین کی ترکی کے لیے حمایت کا مقصد یہ ضمانت دینا ہے کہ یہ ملک پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹ سکتا ہے. ایمسٹرڈیم میں ہونے والے ایک اجلاس میں موغرینی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ شام کے اندر سے آنے والے لوگ وہ شامی افراد ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پر تحفظ درکار ہے. ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے لندن میں 2 روز قبل شام کے لیے امداد فراہم کرنے والی ایک کانفرنس کو بتایا کہ انکرا پناہ گزینوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا، لیکن اس ہفتے جو ہزاروں بے گھر افراد شام کی طرف سے ترک سرحد پر آئے ہیں وہ ابھی تک منتظر ہیں اور اس امید میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ ترک عہدیدار انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دیں گے. ادھر شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس میں سعودی عرب کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں فوجی نہ بھیجیں، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ فوجیوں کو کفن میں ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
صحافیوں، اعلیٰ سطحی سرکاری افسران اور دوسرے مہمانوں پر مشتمل حاضرین نے اس وقت تالیاں بجائیں جب شامی وزیر خارجہ ولید المعلم نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن کانفرنس کے بارے میں اور دہشت گردوں کو شکست دینے تک فوجی کاروائیاں جاری رکھنے کے بارے میں جرات مندانہ انداز سے گفتگو کی. مسٹر معلم نے زور دے کر کہا کہ شامی حکومت اقوام متحدہ کی کوششوں کے باوجود زمین پر کسی بھی فائر بندی پر اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک اسلامک اسٹیٹ، القاعدہ اور دوسرے دہشت گرد گروپ ملک میں لڑائی جاری رکھیں گے. انہوں نے سعودی عرب کو بھی انتباہ کیا کہ وہ شام میں لڑائی کے لیے فورسز نہ بھیجیں.
فی ذات الوقت جنون القیادہ السعودیہ لا تجعل شيء مستبعد.
وہ سعودی عرب کو انتباہ کر رہے ہیں کہ شام کی سرزمین پر کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں جارحین کو لکڑی کے تابوتوں میں ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا. سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ترجمان جنرل احمد الاسیری نے جمعے کے روز میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا ملک شام میں لڑنے کے لیے زمینی فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہے. امریکی صدر براک اوباما نے جمعے کو واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں سعودی عرب کی جانب سے فوجی بھیجنے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا تھا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوری کے مہینے میں امریکہ میں روزگار کے مواقع زیادہ جبکہ شرع نمو میں کمی رہی. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
امریکہ کی معیشت میں جنوری میں روزگار کے 151,000 نئے مواقع پیدا ہوئے، لیکن یہ تعداد گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں کم تھی اور نمو کی شرح اقتصادی ماہرین کی پیش گوئی کے مقابلے میں بھی کمی کا شکار رہی. محکمہ محنت کی جانب سے جمعے کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے روزگاری کی سطح میں کچھ کمی ہوئی ہے اور یہ 4.9% ہو گئی، جو گزشتہ 8 برسوں میں کم ترین سطح ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں، صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور بے روزگاری کی شرح 10% سے کم ہو کر 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، اور یہ امریکی کارکنوں، امریکی کاروباری اداروں اور امریکی عوام کے باہمت اور با عزم ہونے کی شہادت ہے. صدر اوباما نے کہا کہ لیبر رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے پائیدار معیشت ہے.
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے انتباہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانب یورپ کا سخت رویہ یورپی اتحاد کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اگرچہ یورپ پناہ گزینوں کے لیے دن بدن اپنے دروازے مزید بند کر رہا ہے، لیکن عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس سے بحران میں مبتلا شام کے باشندوں اور دوسرے لوگوں کا آنا ختم نہیں ہوگا. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر یاسمین جمیل.
بین الاقوامی ترک وطن کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے پیٹر سدرلینڈ نے کہا ہے کہ انہیں جنگ اور استبداد سے فرار ہو کر وطن چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں یورپ کے سیاستدانوں کی جانب سے عداوت اور نسلی تعصب پر مبنی جذبات کے اظہار پر تشویش ہے. سدرلینڈ نے قوم پرستی اور نسلی تعصب پر مبنی ان نعروں پر افسوس کا اظہار کیا جو یورپ بھر میں پناہ گزینوں کے ریلوں کی آمد کے بعد سے سنے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ سرحدی علاقوں میں آہنی خاردار باڑوں کو دوبارہ ظاہر ہوتے دیکھنا ایک افسوسناک امر ہے. ان کے الفاظ،
The recreation of borders challenges the whole integration of the European Union. More particularly, it challenges the moral responsibility.
سرحدوں کی اثر نو تشکیل یورپی یونین کے تمام انضمام کے لیے ایک چیلنج ہے. خاص طور پر یہ ریاستوں کی جانب سے پناہ کے متلاشیوں کو پناہ کی فراہمی میں مدد سے متعلق اخلاقی ذمہ داری کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ الفاظ تھے پیٹر سدرلینڈ کے، جنہوں نے کہا کہ ان کی تشویش کا دائرہ تارکین وطن کی ایک وسیع تر کمیونٹی تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ صرف پناہ گزینوں پر کلی طور پر توجہ مرکوز کرنے سے اپنی بقا کی جنگ لڑنے والے تارکین وطن کی بنیادی ضروریات نظر انداز ہوتی ہیں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قحط، غربت، قدرتی سانحوں اور اپنی زندگیوں کے لیے خطرہ بننے والے متعدد چیلنجوں سے فرار ہو رہے ہیں. یہ لوگ بھی پناہ کے حقدار ہیں. سدرلینڈ نے کہا کہ انہیں خوشی ہوئی کہ جمعرات کو لندن میں شام کے پناہ گزینوں پر ہونے والی کانفرنس میں معاونت کے لیے $10 ارب کی معاونت کے وعدے کیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس رقم سے صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات اور اردن، لبنان اور ترکی میں شام کے ہزاروں پناہ گزینوں میں سے بہت سو کے لیے روزگار فراہم ہوں گے. تاہم انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس سے یورپ میں پناہ کے لیے آنے والے ریلے ختم ہو جائیں گے. ایک بار پھر مسٹر سدرلینڈ کے الفاظ،
I don't think that the flow of migrants into Greece from Turkey or from other points in the Mediterranean is going to be
میرا نہیں خیال کہ یونان سے، ترکی سے یا بحر روم کے دوسرے مقامات سے تارکین وطن کا بہاؤ نمایاں طور پر ختم ہو جائے گا. یہ جاری رہے گا، اس لیے بہت سے لوگ ہیں جو یورپ پہنچنا چاہیں گے. یہ الفاظ تھے پیٹر سدرلینڈ کے. تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے کا اندازہ ہے کہ بحر روم کے خطے سے اب تک 74,500 سے زیادہ تارکین وطن اٹلی اور یونان پہنچ چکے ہیں، جو اس سال اب تک کی ایک ریکارڈ تعداد ہے. سدرلینڈ کہتے ہیں کہ یورپ، جس کی آبادی نصف ارب سے کچھ زیادہ ہے، 1,000,000 پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے لیے آسانی سے گنجائش پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ میں شرح پیدائش میں کمی کے پیش نظر تارکین وطن پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں تو آپ آئے دن سنتے ہیں، اور گرین ہاؤس گیسوں کا بھی چرچا عام ہے. ماحولیات کی عالمی تنظیم ورلڈ میٹیرولوجیکل آرگنائزیشن یا WMO نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں گزشتہ برس ریکارڈ اضافہ رہا، اور اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ 2015 میں کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھانے والی ان گیسوں میں اضافے کا ایک اور ریکارڈ قائم ہو جائے گا. ماحولیاتی تبدیلی میں ان گیسوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. WMO کا کہنا ہے کہ گزشتہ 25 برسوں کے دوران کرۂ ارض پر درجہ حرارت میں اضافے کا اثر 36% زیادہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹروس آکسائڈ گیسیں بتائی جاتی ہیں. WMO کے سیکرٹری جنرل مشیل یاہو کہتے ہیں کہ طویل عرصے تک برقرار رہنے والی یہ گیسیں کرۂ ارض کو آئندہ نسلوں کے لیے زیادہ خطرناک اور زندگی کے لیے مضر بناتی جا رہی ہیں.
Every year we've been reporting that we are breaking new record. Every year we say that time is running out.
وہ کہتے ہیں ہر سال ہم یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. ہر سال ہم کہتے ہیں کہ وقت نکلا جا رہا ہے، اور اس سال اس دباؤ میں اور اضافہ ہوا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ دیے گئے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھ کر بات چیت کی جائے. 3 ہفتوں کے اندر ماحولیات کے بارے میں ایک کانفرنس پیرس میں ہوگی. اس کانفرنس کے شرکا کا مقصد کوئی ایسا معاہدہ طے کرنا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد دے، مگر یاہو کہتے ہیں کہ وہ اس کے نتائج کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں.
The commitments which are on the table are not yet enough to stay within this 2-degree target.
جن وعدوں کے بارے میں بات ہوگی وہ اب بھی اس سطح کے اندر رہنے کے لیے کافی نہیں ہے جس سطح پر رہنے پر اتفاق ہو چکا ہے. یاہو ملکوں کے ان وعدوں کا حوالہ دے رہے تھے جو کاربن گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کیے گئے، تاکہ اس کی وجہ سے کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اس صدی میں 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کی حد برقرار رہے، اس سے آگے نہ بڑھے. وہ کہتے ہیں کہ فضا میں سب سے بڑی گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ گزشتہ 10 برسوں میں کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں، جسے عرف عام میں گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں، کل اضافے کے 83% کی ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کو روکنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس طرح کی گیسوں میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری یہ محفل اب ختم ہوتی ہے. یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا ایڈیٹر یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ، انجینئر نیلسن نے. اپنی میزبان مدثر منظر کو اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں. ہماری جانب سے شب بخیر اور خدا حافظ.